بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب كشرح كدرس جاري ہے، اور ہم پہنچے تھے باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اور آج کے درس میں ہم اس آیت کریمہ سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب نے فرمایا ہے، وقول اللہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبہ آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عیسائیوں نے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ صرف اور صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرو، اور وہ ہے اللہ تعالی، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، جس سے وہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسری ذاتوں کو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو بعض لوگوں پر یہ آیت مشکل ہوئی اور بھاری پڑی، خاص طور پر جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے عیسائیت کو چھوڑ کے. اور اس میں ایک قصہ بھی ہے، سیدنا عدی بن حاتم الطائی. حاتم طائی کا نام تو سب جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ان کا بیٹا صحابی ان کے نام کو نہیں جانتے. وہ کافی لوگ وہ مشہور ہے، حاتم الطائی کس چیز سے مشہور ہے جانتے ہیں؟ بہترین مہمان نواز تھا، کریم تھا، لیکن ان کا بیٹا صحابی ہے، عدی کا نام نہیں جانتے اکثر لوگ. تو آج سے جان لیں کہ حاتم الطائی بھول جائے تو بھول جائے، عدی کا نام نہیں بھولنا چاہیے. عدی، عین دال یا، عدی، علی نہیں، عدی، لام کی جگہ علی میں دال لکھ لیں، عدی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن قصے سے پہلے اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، اور خاص طور پہ نصارہ، اپنے بڑوں کو، بڑے کون ہوتے ہر قوم میں؟ علماء اور بزرگ، احبار و رہبان. حبر کہتے عالم کو، حبر کا لفظ جو ہے وہ، حبر کسے کہتے؟ انک، سیاہی، سیاہی سے لیا گیا. عالم کی جگہ کسی معاشرے میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ان کی جگہ کتاب کے اوپر. ان کے نہ ہو تو کتاب کا کیا فائدہ؟ عالم ہے تو معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں. معاشرہ عالم نہیں ہے تو اس کتاب یا اس کاپی کی مانند ہے جس کی کاپی تو ہے لیکن سفید سفید ہے، کچھ لکھ نہیں سکتے اس کے اوپر، اور جس کا اثر ایسا ہے امت میں، معاشرے میں، جیسا کہ سیاہی کا اثر اس کاپی کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو عالم ہے، دوسرے ہیں رہبان. راہب ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جو عبادت میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں لیکن علم میں زیرو ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی انصاف کر رہے ہیں، دونوں کا ذکر کیا، علماء کا بھی اور عباد کا بھی. اور یہ ذکر جو ہے یہ اچھائی کے لیے نہیں کیا، کیونکہ ان کے کام اچھے نہیں تھے، کہ لوگوں نے ایسے عالموں کو اور عبادت گزار بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، رب بنا لیا. یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو اپنا رب بنا لیا. کیا اللہ کا رب نہیں ہے؟ اللہ بھی رب ہے، وہ بھی مانتی. کیا یہود و نصارٰی اہل کتاب نہیں ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آیت کریمہ میں ارباب من دون اللہ، یعنی جب علماء کو اور بزرگوں کو رب بنایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب بنائے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو رب بنا لیا. جب حق اور باطل مکس ہوتا ہے تو باطل رہ جاتا ہے، حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ بھی رب ہے اور یہ بزرگ بھی ایسی خاصیت رکھتا ہے، اس کے پاس بھی کچھ ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو رب کے پاس ہے. تو یہ حق اور باطل دونوں مکس کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا. من دون اللہ. والمسیح ابن مریم، صرف اتنی ہی نہیں بلکہ مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی غلو کیا. ایک تو علماء اور جو ان کے رہبان ہیں ان کی پیروی کی، اور مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں غلو کرتے کرتے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ ایک ہی تھا، دو نہیں تھے. سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہر امت کو، کیا حکم تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی یہی پیغام لے کے گئے اپنی امت کے لیے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک واحد سچے معبود کی عبادت کرو. کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، اور وہ اللہ تعالی واحد حق معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. جس نے اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کا صفت کسی بھی مخلوق کو دی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کا عیب بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس کسی سے پاک ہے؟ شرک سے، جو وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی جس نے بھی علماء کو اور بزرگوں کو یہ حق دیا کہ ان کی ہر بات کو مان لیا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے، تو گویا اس نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا اور انہوں نے شرک کیا. اسے کہتے ہیں شرک الطاعہ. تو آج کے درس اسی کے ارد گرد ہوگا، لیکن میرے چند سوالات ہیں. سب سے پہلے، کیا یہود و نصارہ نے اپنے رہنما تھے، چاہے عالم تھے یا عابد تھے، کیا ان کے لیے نمازیں صرف کی تھی؟ کیا ان کو سجدہ کرتے تھے؟ کیا ان کے لیے حج کرتے تھے؟ ان کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ تو پھر رب کیسے بنا دیا؟ یہ عبادات تو رب کے لیے ہیں، اور انہوں نے نہ تو ان کے لیے نماز پڑھی، نہ ان کے لیے زکات دی، نہ ان کے لیے روزہ رکھا، نہ ان کے لیے حج کیا، تو پھر رب کیسے بنایا؟ سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بنایا ہے، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے. اب کیسے بنائے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے، قرآن مجید کی آیت کو سنتے ہی آنکھیں بند کر لے، آمنا وصدقنا. اچھا، ایک ہی طریقہ ہے جو ان لوگوں نے اپنایا، اور جس کی تفسیر اور تفصیل اس قصے میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سیدنا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. وہ جانتے کہ نصرانی تھے اسلام سے پہلے, کرسچن تھے جسے کرسچن کہتے ہیں, اور سرداروں میں سے تھے, مذہبی رہنماؤں میں سے تھے. اسلام قبول کیا. جب اس آیت کو سنا تو رہا نہیں گیا, ان سے بھاری پڑ گئی. اپنے عقل کے بنیاد پر تفسیر نہیں بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کسی اور صحابی کی طرف نہیں گئے. شیطان کو وسوسہ دینے کی اجازت نہیں دی. نو مسلم ہیں لیکن جب یہ خدشہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں کرسچن تھا, میں جانتا ہوں ہم نے تم کو بھی رب نہیں بنایا, اور اللہ کا فرمان حق ہے. اعتراض اللہ کے فرمان پہ نہیں, دیکھیں ایمان دیکھیں, اعتراض اللہ کے فرمان پہ نہیں ہے. میری سمجھ میں کوئی فرق پڑا ہے, مجھے سمجھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. سیکھیں صحابہ کرام سے ادب, سیکھیں صحابہ کرام سے علم کا طریقہ, سیکھیں کہ جب آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو بحث نہ کیا کریں, جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بیان کریں, اور عالم پہ چھوڑ دیں کہ آپ کیسے سمجھاتا ہے. بعض ساتھی ہمارے جاتے ہیں غصے میں, شدید غصے میں, کیونکہ کچھ عالم کی بات مشکل سخت لگتی ہے, تو اپنی نفرت اپنا غصہ عالم کے سامنے نکال کے چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ عالم کے پاس جا کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے, یا آپ جہالت میں جا کر جہالت دگنی جہالت لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہ ادب سیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, اے عدی, تمہارے یہ جو احبار اور رہبان ہیں, علماء اور عباد جو ہیں, کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم ان کی اطاعت فرمبردار نہیں کرتے تھے, اور کیا کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم کی فرمبردار نہیں کرتے تھے؟ فرمایا جی ہاں کرتے تھے. فرمایا یہی تو کی عبادت ہے. کیسے عبادت ہے؟ انہیں جب انہیں سوال نہیں کیا, یہ میں پوچھ رہا ہوں, انہوں نے سوال نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جواب واضح ہے. لیکن آج کے دور میں ہمیں سوال کرنا اس لیے ضروری پڑ جاتا ہے کہ آج کا مسلمان سمجھ نہیں سکتا اس بات کو. بعض مسلمان, کم گو مسلمان آج کے دور میں اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے. جو کچھ بزرگ نے کہہ دیا وہ دین بن گیا, جو کچھ امام نے کہہ دیا وہ دین بن گیا. عدی بن حاتم الطائی نو مسلم ہیں, نبوت کے ان نورانی الفاظوں کو سن کر اپنا سر خم کر دیا اور مانے ہم ایسا کرتے ہیں بس, اور توبہ کر لی, اور اسلام سے تو ویسے ہی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کسی مخلوق کی بات کو ماننا اللہ تعالی کی بات کے خلاف, اللہ تعالی کے فرمان کے خلاف, اسے رب بنانا کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حلال اور حرام کہاں سے ہمیں علم ہو کہ پانی حلال ہے شراب حرام ہے؟ یہ بھی مشروب ہے وہ بھی مشروب ہے. اچھا اس کو چھوڑے, اور قریب سی مثال, کہاں سے پتا چلا ہمیں کہ انگور کا شربت حلال ہے اور انگور کی بنی ہوئی شراب حرام ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ بھی انگور ہے وہ بھی انگور ہے, وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تشریح کا حق یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اور نبی کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کا علم نازل کرتے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام. انسان اپنے عقل کے بلبوتے پر کبھی بھی, یہ دور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یہ جان لے, حلال اور حرام کو نہیں جان سکتا. دنیا میں کیا کھائے کیا پیے, کیا اس کے لیے اچھا کیا اس کے برا ہے, کیا حلال کیا حرام ہے, عقل کے بلبوتے پر نہیں جان سکتا. تجربے کر کے بہت سارے تجربے فیل ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, کتنی میڈیسن تھی جو آج سے 20 سال پہلے ٹاپ کلاس کی میڈیسن تھی, آج لکھا آیا ہے کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس سے فلاں فلاں بیماری ہوئی ہے, دماغ کی رگیں پھٹنا شروع ہو گئی. 20 سال کے بعد پتا چلا. ارے عقل ہماری ترازو نہیں ہے, ترازو ہے قرآن اور سنت. ہمارا علم ہے محدود، ہم تجربے کرتے ہیں، لوگ چوہے سے شروع کرتے ہیں، چوہوں سے پھر بندروں پہ آتے ہیں، پھر انسان پہ آتے ہیں، 5 سال کا تجربہ ہوتا ہے، دوائی پاس ہو جاتی ہے، 20 سال کے پتہ چلتا ہے یہ سائڈ افیکٹ ہے، وہ سائڈ افیکٹ ہے، بند کرنی پڑتی ہے. وحی میں آپ کو 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ کون سی قرآن مجید کی ایک بات ہے جسے آج تبدیل کرنی پڑی؟ بتائیں، ایک بات بتا دیں مجھے. اللہ کی قسم، تا قیامت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جنہوں نے اعتراض کیا ہے وہ خود اس گڑے میں گر کر خود غرق ہو چکے ہیں، ان کی اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دی ہے، بلکہ ان کے تجربے فیل ہو چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو تشریح نازل کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. جو شخص یہ حق کسی بزرگ کو دے دیتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے تو علم حاصل کیا ہے. دیکھیں آیت میں عالم بھی ہے اور بزرگ بھی ہے. نہ تو عالم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جائز ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ عابد کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ فرمانی کے سامنے درست ہے. یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. اور حرام کا بدترین درجہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے اور کوئی عالم آ کے کہتا ہے یہ حلال ہے، اور آپ نے اس کی پیروی کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ حلال ہے، اور اس نے جس نے تبدیل کیا ہے شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی تبدیل کیا ہے، میں اس تبدیل کا دوبارہ دہرا رہا ہوں، جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا میں حلال کر رہا ہوں، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. یہ شریعت میں قانون سازی ہے. اس نے جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، اس مخلوق حقیر کمزور محتاج انسان کو دے دیا. تو اس آیت کریمہ سے واضح ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی امام کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو یہ حق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں قانون سازی کرے، شریعت کو تبدیل کرے، جانتے ہوئے وہ دار اسلام سے خارج ہے، مجبوراً نہیں. اگر وہ مجبور کر دیتا ہے پھر وہ شخص گنہگار نہیں ہے. اگر مجبور نہیں کرتا، تمہیں اختیار دے دیتا ہے، تمہاری مرضی ہے چور کی سزا میں ہاتھ کاٹو، یا تمہاری مرضی ہے اس کو 2 مہینے کی جیل دے دو، اور اس وقت آپ اس کے ہاتھ کاٹتے ہو، اللہ تعالیٰ قانون کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، اس کو نہیں مانتا یہ قانون اللہ تعالیٰ کا، آج متمدن دور کے لیے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے. یہ وہ زمانہ تھا جب بربریت تھی، جب لوگ نہ سمجھتے، عقلی تھے لوگوں کے پاس، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، علم کا دور نہیں تھا، ان کے لیے تو درست تھا، سخت لوگ تھے. لیکن آج کل تو ٹیکنیکل لوگ ہیں، چور بھی ٹیکنیکل طریقے سے کرتے ہیں، بیچارے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، تا قیامت رہے گا. ہاتھ ان کے بھی کاٹے جائیں گے جو اس دور میں رہتے تھے، ہاتھ ان کے بھی کاٹے جائیں گے جو اس دور میں رہتے ہیں. دونوں کا جرم برابر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پروفیسر لیول کا بندہ چوری کرے اور کوئی چوکیدار اس اسپتال کا چوری کرے، دونوں گناہ برابر ہے کہ نہیں؟ تو پروفیسر کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ پروفیسر ہے، اور اس بیچارے کمزور کو اس لیے پکڑا جائے کہ وہ چوکیدار ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ تو یہ شرائع جائز نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے تو کرتی پھرے جو دل کرے. تو ان کے بعد کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے؟ جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن جس نے یہ، جو شخص جانتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے لیکن اس دور میں چلنا ہے، اور میں نے اس سزا کو استبدال کیا ہے، اللہ کا قانون تو موجود ہے لیکن دنیا کے مفاد کے لیے میں اس سزا کو چینج کر کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے 2 مہینے کی قید لکھ دیتا ہوں، تو یہ شخص دراصل سے خارج ہے، لیکن اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، جس نے مزید اس کو دیکھنا ہے تو حکمران کی فرما برداری پر مکمل موضوع ہے، اس پہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. اور الحکم بغیر ما انزل اللہ، اس میں مزید تفصیل ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص مزید سننا چاہے تو اس میں پوری تفصیل بیان کی ہے، غلط فہمیوں کو بھی ازالہ کیا ہے کہ کون کون سی کنڈیشن ہے جس میں فیصلہ کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، اور کب کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے؟ 9 مختلف بلکہ 10 صورتیں ہیں، ان میں سے 6 کفر اکبر کی ہیں، 3 کفر اصغر کی ہیں، اور 1 باعث ثواب ہے. سبحان اللہ، اللہ کے دین کے خلاف فیصلہ بھی کرو باعث ثواب بھی ہو. کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے شریعت کے خلاف فیصلہ کیا اور وہ ثواب کا مستحق ہے. بارک اللہ فیک. اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے، گنہگار نہیں ہے وہ، اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو دوگنا اجر ملے گا، جیسا کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا ہے. تو 10 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں فتنہ پھیل چکا ہے. جس حکمران نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے، جس نے بھی، یعنی لفظ عام ہے، سب کافر ہے. یہ تکفیر ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. فقط با ابھی احدہما، تو اس لیے سوچ سمجھ کے لفظ منہ سے نکالنا چاہیے. اور اس آیت کریمہ میں دو بڑے گروہوں کا رد ہے. نمبر 1، غلاۃ الصوفیہ، غالی صوفی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. ان کا بزرگ جو ورد دیتے ہیں وہ ان کے لیے دین ہے، ان کے بزرگ جو نماز کا طریقہ دیتے ہیں ان کے لیے دین ہے، ان کے بزرگ جو عبادت کا طریقہ دیتے ہیں ان کے لیے دین ہے. جنگلوں میں جاؤ، غاروں میں جاؤ، سبحان اللہ. میرے بھائی، دین تو وہ ہو جو ہمیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. اس راستے کے سوا جتنے بھی راستے ہیں سارے باطل راستے، جہنم کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ باہر سے چمک رہے ہیں. حقیقتاً جو راستہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں، جیسے کہ آپ جانتے کہ وہ ہر سال میں تقریباً 1 یا 2 مرتبہ ضرور جاتے ہیں افریقہ میں توحید کی دعوت کے لیے. فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں گیا، اس میں ایک شخص تھا جو 15 سال سے ایک جگہ پر بیٹھا ہے، ہلتا نہیں اس جگہ سے 15 سال سے. دن ہے، رات ہے، کھاتا بھی ادھر ہے، گندگی ادھر کر رہا ہے، اٹھتا نہیں اپنی جگہ سے. بارش ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بیٹھا ہے. ارے تم ہٹتے کیوں نہیں یہاں سے؟ وہ کہتا ہے اگر میں اس کرسی سے اٹھ گیا تو دنیا میں سارے کے سارے ولی مر جائیں گے اور آسمان زمین پر گر جائے گا، قیامت آ جائے گی. تمہیں کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل ہوئی ہے، تمہیں کس نے پائی؟ اور بیٹھا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چھپ چھپ کے ہم گئے، رات کو تاریخ میں بیٹھا ہے، کیا نا دن کو بیٹھا ہے، کیسا ہے یہ؟ مجھے تعجب ہوا. جانتے کون لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں میرے بھائی، آپ کو نہیں پتا. سادھو، ہندو سادھو کیا کرتے ہیں؟ کل کی خبر آئی تھی کہ ایک سادھو ہے جو 44 سال، 44 ایئرز، 44 سال سے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہے 44 ایئرز. تعجب ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایسے بڑے تعجب کی بات. 2 ایسے سادھو ہیں جو ایک نہر میں، پانی میں 22 سال سے لیٹے ہوئے ہیں، 22 سال سے لیٹے ہوئے پانی میں، ایسے پانی کے اوپر. یہ کہاں سے آیا؟ سچ ہے جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ صوفی کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے. لیکن کیا لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ جنوں کی مدد سے کر سکتے ہیں؟ جب آپ حق کا راستہ چھوڑیں گے تو باطل ہی آپ کے سامنے. شیطان سے چاہتا کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ جہنم میں جاؤ, جنت سے ہٹو, جنت سے آپ کو روکنا چاہتا ہے. اور جہنم کا سب سے آسان راستہ ہے شیطان کے لیے, بدترین راستہ کیا ہے؟ شرک کا راستہ ہے, کفر کا راستہ ہے, بدعت کا راستہ ہے. اور وہ کھڑے, اگر ہندو سادھو یہ کر سکتا ہے تو وہ صوفی کیوں نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے. اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے, یہ تو کہی اور سنی بات ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل اعمال میں ایک قصہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں جنہیں 15 سال سے کمر سیدھی نہیں کی, لیٹے نہیں 15 سال سے. اور 20 دن جو ہیں ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. اچھا, یہ 15 سال کی سے جو کمر نہیں وہ سیدھی کر سکے, یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ کون سے عبادت کا طریقہ ہے؟ یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ شریعت میں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے شریعت میں کہاں سے آئیں؟ کیا صحابہ کرم ایسے عبادت کرتے تھے؟ صحابہ سے بہتر کوئی ہیں؟ صحابہ کرم ایسے عبادت کرتے تھے؟ کیا کمر سیدھی نہ کرنا عبادت ہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا خود فرمائی اس حدیث مبارکہ میں. میں نے شادی بھی کی ہے, میں کھاتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. سبحان اللہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو یہ راستہ نبوت کا راستہ نہیں, صحابہ کرام کا راستہ نہیں. کس کا راستہ ہے؟ یہ ان سادھوؤں کا راستہ ہے جو بت پرست ہیں, شیطانوں کی مدد کرتے ہیں. بعض مسلمانوں نے جہالت کی وجہ سے ان کے راستوں کو دیکھا, اچھا لگا ان کو, اس کو اپنا لیا. کسی نے ٹوکا نہیں, کسی نے روکا نہیں, جہالت عام تھی. جو ٹوکنے والے تھے ان کو کہا یہ وہابی ہیں, یہ ویسے کافر ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں کرنی. آپس میں کوئی ٹوکنے والا تھا نہیں. آہستہ آہستہ فتنہ بڑھتا گیا. اور تعجب کی بات اس پہ نہیں جسے 15 سال کمر نہیں سیدھی کی, تعجب کی بات اس پہ ہے جو آج کے دور ان کو دفاع کرتے ہیں, ان کو دفاع کرتے ہیں, کہتے ہیں ہو سکتا ہے. جب پوچھے کسی تبلیغی سے, کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا تو ہو سکتا ہے, بزرگ نے لکھے تو سچ لکھا ہے. اگر ہندو سادھو 20-20 سال تک نہیں کمر سیدھی کرتے تو ہمارا گھر کسی بزرگ نے کرے تو کیا مشکل ہے؟ یوگا ایکسرسائز موجود ہے, یوگا میں لوگ 20-20 سال بیٹھ جاتے ہیں, کمر سیدھی نہیں کرتے تو ہمارے بزرگ نے کیا تو کیا مشکل ہے؟ کیا یوگا بھی دین کا حصہ بن گیا؟ یوگا سے بھی ہم دلیل اخذ کریں؟ ہندوانہ رسم و رواج بھی ہمارے لیے دین کا ماخذ بن گئے قرآن و حدیث کے ساتھ؟ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری دعوت سیدھی سادھی ہے میرے بھائی, تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. آئیں اس بات کی طرف جو دونوں میں یکساں ہے. آپ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیا, ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیا, چھوڑ دیں, جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھ, جس نے ان کا دفاع کیا, یوں کی بات کو حق سمجھا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے, تو اس وعید میں شامل ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دوسرا گروہ ہے اندھی تقلید کرنے والے. وہ کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کہہ دیا ہے اسی پہ ہم عمل کریں گے, ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان نہ کرو. ہمارا امام ایسے امام تھوڑی بنا ہے, اس نے ساری احادیث دیکھی ہیں, ان احادیث کو سمجھنے کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے. میں زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا اس میں, بس ایک گزارش ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند سے ثابت ہے, انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے, اسی کو اپنا لینا, حدیث کو اپنانا, میری بات کو نہ لینا. اور دوسری روایت میں امام حنیفہ نے فرمایا اگر میری بات حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے تو میری بات کو دیوار پہ مارنا. تو آپ کی یہ بات کہ امام صاحب کو سب حدیث آتی ہیں تو پہلے سے بے بنیاد ہے. امام صاحب نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری بات حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو تھام لینا. اگر امام صاحب نے سبا حدیث پہ عبور کیا ہوتا تو ایسے الفاظ کیوں کہتے؟ تو ہم یہ گزارش کرتے اپنے امام کی بات تو لے لو، ہماری بات چلو نہ سنیں، امام صاحب کی بات تو سن لیں. امام صاحب ہر اس شخص سے بری ہے جو ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یاد رکھیں. حدیث ثابت ہو گئی، آپ کو کیا مشکل ہے کہ آپ فرمان رسول کو لے لیں اور امام کے قول کو چھوڑ دیں؟ کیا امام کا قول بھی فرمان رسول کے برابر ہے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہے. کیا امام صاحب پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی معصوم ہے غلطی سے؟ زبان سے تو نہیں کہتے، کہتے نہیں. تو پھر عمل کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ کے قول عمل میں تضاد کیوں ہے؟ جب زبان سے مان لیتے ہیں کہ وحی نازل نہیں ہوتی اور وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ امام کا قول ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وحی ہے اور یہ ایک عام انسان کا قول ہے، تو اپنے امام کے قول کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. امام صاحب سے اگر اجتہاد میں غلطی ہوئی، فتویٰ دے دیا، وہ مجتہد تھے، وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں، ان کو ایک ثواب ضرور ملے گا اجتہاد کا. اگر سچ ثابت ہوا تو الحمدللہ دوگنا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی اس کی پیروی کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام کا فرمان نہیں ہے. لیکن اگر وہ اجتہاد میں غلطی کرتے ہیں اور آپ اس غلطی پر عمل کرتے ہیں زندگی ساری، تو آپ حق جاننے کے بعد، دلیل جاننے کے بعد اگر پھر بھی آپ اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں دلیل تو سن چکا ہوں، حدیث رسول میں پڑھ چکا ہوں، مجھے سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا، میں مانوں گا تو امام کی مانوں گا، یہ اندھی تقلید ہے، اور ایسا شخص شرک و طاعہ میں شامل ہوتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور تیسرا گروہ، جیسے میں نے درس کے شروع میں بیان کیا، جو قانون سازی کرتے ہیں شریعت میں، ان کا بھی رد ہے کہ وہ بھی چاہے عالم نہ ہو چاہے عابد نہ ہو، علت ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل کرنا. کیونکہ لوگ دو قسم کے، یا تو عالم ہیں یا جاہل ہیں. عابد کا لفظ تو اس لیے استعمال کیا کہ یہی لوگ زیادہ اثر رکھتے ہیں ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، لیکن جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا اور آہستہ آہستہ ملک بڑھتے گئے، تو پھر ان کی جگہ ایک اور چیز آ گئی، وہ حاکم ہے، حکمران ہے، اسے وہ پاور لے لی ہے. تو علماء کی بات بھی گئی اور بزرگوں کی بات بھی گئی. تو تین لوگ ہیں، عالم ہیں، بزرگ اور رہبان ہیں، نمبر تین حاکم ہیں. ان کی بات اگر قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا قاعدہ لے لیا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی نہیں چلے گی. سگا والد کیوں نہیں ہو آپ کو، اسی بھی نہیں چلے گی. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس میں اللہ تعالیٰ کی قانون میں اور شریعت میں قانون سازی ہوتی ہے، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شریعت کے قانون سازی میں، حق جاننے کے بعد شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. نمبر دو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالی کے نافرمانی کے سامنے جائز نہیں کسی صورت میں. کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کے لیے جائز نہیں. نمبر تین، عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، نمبر چار عالم معصوم نہیں ہے، عالم معصوم نہیں ہے یعنی عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی. بچہ معصوم کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کہ اس کی غلطی معاف ہے، اس لیے معصوم کہتے ہیں بچے معصوم ہیں. ہاں بچہ معصوم کیوں؟ کیوں غلطی معاف ہے اس کی. چھوٹا بچہ ہے، پانچ سال بچہ کسی کو قتل کر دے کہ اس گنہگار ہے، پانچ سال کا بچہ ہے کسی کو گالی دے دے، بچہ گنہگار نہیں ہے، غیر مکلف ہے وہ. تو بچہ جو ہے وہ اسے معصوم کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی خطا معاف ہے، اس کو گناہ معاف ہے. نمبر پانچ یہود و نصارہ اپنے صحیح راستے سے ہٹ گئے، اس کی بنیادی وجہ اپنے علماء اور بزرگوں کی اندھی تقلید. اس لیے کہ آج کے دور میں بعض لوگ یہودی بھی تو اچھے ہیں یا نصارہ بھی تو اچھے ہیں، یہ بیچارے تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ بیچارے بھی تو اچھے عمل کرتے ہیں. ہرگز نہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، اٹل فیصلہ ہے، کافر ہیں وہ لوگ، بے شک تحقیق کافر ہیں جنہوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں تین ہے، ثالث ثلاثة تین میں سے ایک ہے. نمبر چھ گمراہ علماء کا خطرہ امت پر. اگر عالم گمراہ ہو جائے تو پوری امت گمراہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آئیڈیل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور اکثر لوگوں کو جو دھوکہ ہوا ہے وہ ایسے لوگوں سے ہوا ہے جن کو علماء سمجھتے تھے، یا جو علماء ہوتے ہوئے علم کا حق ادا نہیں کیا اور راہ راست سے ہٹ گئے اور لوگوں نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ وہ دین سے خارج ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا. نمبر سات شریعت میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، صرف نماز اور سجدے کی حد تک محدود نہیں. یہ نہیں کہ کسی کو سجدہ کرنے سے اس کو رب بنانا ہے، بلکہ اس کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سامنے حق جاننے کے بعد، حلال کو حرام کرنے کے بعد اسے رب بنانے کے برابر ہے، یعنی اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے، یعنی شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. نمبر آٹھ پچھلی امتوں کی غلطی بیان کرنے کا مقصد ان کے برے اعمال سے عبرت حاصل کرنا ہے. پچھلی امتوں کی غلطیاں بیان کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں سے مسلمان کو عبرت حاصل ہو جائے، یعنی کیا؟ یعنی ان کے نقش قدم پر نہ چلیں جیسے انہوں نے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، ورنہ جو سزا ان کو ملے تم کو بھی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، یعنی کہ یہودیوں کے لیے یہ قانون تھا اور نصارہ کے لیے دوسرا قانون ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا قانون ہے. نہیں، جس نے نافرمانی کی اس کو سزا ملے گی، جس نے شرک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا سارا کا سارا عمل اکارت ہو گیا. اگر جتنا بڑا بزرگ بھی ہو، جی ہاں، جتنا بڑا عالم بھی ہو، جی ہاں، اگر صحابی بھی ہو، جی ہاں، اگر نبی بھی ہو، جی ہاں، اگر نبی سے بھی شرک ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بھی عمل اکارت کر دے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کسی شخص کی طرف نہیں دیکھتا، یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص برا ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اس قانون کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ اچھا ہے اور جو اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ برا ہے، ترازو ہے. نمبر 9، کسی مخلوق کی فرما برداری ہر اس چیز میں جو وہ کہتا ہے اسے معبود بنانے کے برابر ہے. کوئی بزرگ ہے، جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے اس کو دین سمجھ لیا جاتا ہے، تو اسے اللہ تعالی برابر کرنا ہے کہ نہیں؟ دین ہمارا وہ ہے جو ہمیں وحی کے ذریعے ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہو نہیں سکتا. نمبر 10، بعض اوقات ربوبیت بھی عبادت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. بعض اوقات ربوبیت کا لفظ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا. کیونکہ ان کی ہر بات میں، علماء اور رہنماؤں کی ہر بات میں پیروی کرنا، حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، ان کی اس بات میں پیروی کرنا حق جاننے کے بعد بھی تو ان کی عبادت کرنے کے برابر ہے. جیسے کہ خود اس آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امیرو الا لیعبدو الہا واحدا. اب بات رب کی ہو رہی ہے، قانون سازی کی ہو رہی ہے، تو الہ کی بات کہاں سے، معبود کی بات کہاں سے آگئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے کسی شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ قانون سازی کرے، جان بوجھ کے حق جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دے، اللہ کے شرع کو تبدیل کر دے، تم بھی جانتے ہو، اختیار بھی ہے، تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا، پھر بھی اس کو مان لیتے ہو، تم دونوں گناہ میں برابر ہو. نمبر گیارہ، اسے یہ فائدہ ہوا کہ تشریح کا حق، تشریح کا، قانون سازی اور شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، کسی مخلوق کو نہیں ہے. جس نے یہ حق کسی اور کو دیا تو اس نے شرک کیا. نمبر 12، ند یعنی برابر کرنا، تین طریقوں سے ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو برابر کرنے کے لیے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جب بات ہو رہی ہے، شرک کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا تین طریقے سے ہوتا ہے. نمبر 1، زبان سے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ اکیلے اللہ تعالیٰ جو چاہے. دوسری روایت میں قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اگر کہنا بھی ضروری ہے تو یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آگے آئے گی اگلے ابواب میں انشاءاللہ. اب ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے، ایک لفظ حرف، ایک حرف واو کی وجہ سے، حرف عطف. اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ عربی گرامر سے کیا فائدہ ہوتا ہے، واو جو حرف عطف ہے اس سے برابری ظاہر ہوتی ہے. اور جو ثم کا لفظ ہے، ثم کا حرف ہے، حرف عطف، اس میں برابری نہیں ہوتی، ایک پہلا ایک بعد میں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے کہا جو اللہ چاہے اور تو چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ یوں کہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. کیا صحابی کو پتا نہیں تھا کہ نبی اور اللہ برابر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. خالق کا اور مخلوق کا ہم جانتے کہ اللہ کا پیغمبر تو خالق تو نہیں ہے، لیکن ایک حرف جو استعمال کیا عربی زبان میں، میں کہوں جا محمد و خالد، محمد اور خالد ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ ساتھ آئے یا پہلے محمد آیا خالد آیا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. یعنی ترتیب ضروری ہے؟ ترتیب ضروری نہیں ہے. ہو سکتا دونوں اکٹھے ہوں، ہو سکتا ہے پہلے خالد پھر محمد آئے، ہو سکتا ہے محمد پھر خالد آیا ہو. جب ہو سکتا ہے شرعاً یہ بھی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق مخلوق برابر ہو ہی نہیں سکتا تو ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک حرف میں بھی اجازت نہیں ہے. لیکن جب ما شاء اللہ ثم شاء فلان، ثم میں ترتیب ہے کہ نہیں؟ ترتیب بھی ہے، تاخیر بھی ہے. فا نہیں، ما شاء اللہ فا شاء فلان نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے بعد میں پھر کے اور چاہے، یہ تو ہو سکتا ہے. کیوں؟ جو حق اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو دیا، جو حق مخلوق کے مخلوق کو دے دیا. دوسری قسم کا ند بنانا عمل سے، اپنے عمل سے، کہ دعا عمل ہے، پکار اللہ کو پکارنا ہے اور غوث کو بھی پکارنا ہے. اللہ بھی مشکل کشا ہے، غوث بھی مشکل کشا ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے اور قربانی کسی بزرگ کے لیے بھی کرنی ہے. یہ عملی ند بنانا ہے عملا. اللہ تعالیٰ کی قربانی کا حق کس کا ہے؟ دعا پکار کا حق کس کا ہے؟ مدد کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلے، اللہ تعالیٰ کسی اور کا نہیں. جب یہ حق کسی اور کو دے دیتے ہیں اسے برابر، اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں. اگرچہ جس کو بنایا جا رہا ہے وہ اس سے بری بھی ہے اگر اس نے حکم نہیں دیا. اسے طاغوت میں یاد رکھیں، طاغوت ہر وہ شخص جس نے حکم دی، ان میں سے وہ بھی طاغوت ہے جس نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے لیے کوئی عبادت صرف کرو. لیکن جو جس شخص کی عبادت کی گئی اور اس نے حکم نہیں دیا وہ بری ہے طاغوتی سے. لیکن لوگوں نے اس کو طاغوت بنایا ہے، لوگ حد سے گزر گئے اس کی محبت میں، اس نے حکم نہیں دیا. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، وہ بری ہیں. آج کی تحریف شدہ تورات بھی انجیل بھی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ ایک مرتبہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو. حجت ان لوگوں پر، اللہ ہے حجت ان لوگوں پر کہ تحریف شدہ بائبل کے اندر جو آج موجود ہے ایک مرتبہ بھی نہیں یہ لفظ موجود کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی یہ لفظ موجود ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، یا میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں جیسے وہ سمجھتے ہیں. بیٹے کا لفظ جو ذکر ہوا ہے بائبل میں وہ ہر نیک بندہ اللہ کا بیٹا، سنز بائی دا ٹنگز بزرگ یوں کہتے ہیں، ایک دو نہیں، ہر نبی، ہر ولی، ہر اللہ کا دوست، ہر نیک بندہ اللہ کا بیٹا کا لفظ استعمال ہوا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی قرآن مجید میں. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس لیے ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، پھر تو آدم سب سے بڑا بیٹا ہونا چاہیے، اس کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. ماننے کی بات ہے کہ نہیں؟ ایسا اس کو نہیں مانتے، ایسے ہی آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر عقل کو بھی استعمال کیا، فیل ہوئے کہ نہیں؟ فیل ہوئے. وحی کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، ٹیڑھا پن ضرور نظر آئے گا آپ کو کہیں پہ. جیسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عقل کو آگے کیا، چوٹ بھی عقل سے ملی. تیسرے قسم کا ند جو ہے وہ اعتقاد سے ہوتا ہے، عقیدے سے. جیسا کہ اس آیت میں بھی ذکر ہے، جس نے کسی بزرگ کی یا کسی عالم کی پیروی کی جبکہ اس نے کسی حلال چیز کو حرام کر دیا یا حرام چیز کو حلال کر دیا، یہ عقیدہ رکھا عقیدے سے صرف کہ اس نے صحیح کیا، صحیح فرمایا، تو اس نے اس کو ند بنا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگرچہ وہ اس کو حرام ہی سمجھتا حلال نہیں سمجھتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ شراب حلال ہے. آج کل ہے نا کہ کہتے ہیں نام تبدیل کر کے اسے شراب نہ کہا کرو، اسے کہو آب حیات، اسے کہو عقل کو خوشگوار کرنے والا مشروب، اسے کہو توانائی دینے والا مشروب. میں تو یہ کہتا ہوں یوں کہو کہ اسے کیا دماغ خراب کرنے والا مشروب جو دماغ کو خراب بھی کر دیتا ہے, الٹا کر دیتا ہے. بہرحال تو نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ شراب حلال ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اگرچہ شراب نہیں پیتا وہ بھی شامل ہے. یاد رکھیں, یعنی کہ حلال سمجھ شراب پی اس نے, وہ شراب کو حلال ہی سمجھتا, پیتا نہیں ہے. کیوں؟ ارے بیماری ہوتی, جگر خراب ہوتے, میں پیتا ہوں لیکن ہے حلال. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یکسنیت کی چیز میں فرق یہ ہے, وہ پیتا ہے حلال کے کہ پیتا نہیں حلال کے. یکسنیت کی چیز میں ہے کہ دونوں نے اللہ کے قانون کو تبدیل کر کے حرام کو حلال کر دیا, تو اس میں عقیدے سے بھی اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا جا سکتا ہے اگرچہ اس پر عمل بھی نہ کیا جائے. وہ بھی شامل ہے, سگریٹ حرام ہے, سگریٹ حرام ہے. ہاں اگرچہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں قطعی دلیل نہیں ہے, اس لیے اس کی گنجائش ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر ہو گیا ہے, کیونکہ شراب کی حرمت تو قرآن میں ثابت ہے, اتفاق ہے. جو ایک قطعی چیز کو جو حرام سے ہو جائے اس کو حلال کر دے وہ تو دراصل ہم سے خارج ہے, لیکن بعض چیزیں جس میں اختلاف ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں تو اس میں کفر فتوا نہیں لگاتے, لیکن یہ کہیں گے کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے. اللہ اعلم. جی جی ہاں جی ہاں, سگریٹ ہکا جو کچھ بھی ہے, لیکن وہ خطرے میں ہے, وہ خطرے میں ضرور ہے. نہیں حرام ہے, دلائل کے ترازو پر تولنے کے بعد حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, نہیں حرام ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال طیب کو حرام کر سکے, حلال اور طیبات کو. سورۃ مائدہ میں کیا مطلب ہے؟ جو طیب نہیں وہ تو حرام ہو سکتا ہے, لیکن جو طیب ہے وہ حلال ہی ہے. سگریٹ کبھی طیب ہے؟ طیب اچھی جس میں خیر ہی خیر ہو. آپ سیدھا پکڑے خیر ہے, الٹا پکڑے خیر ہے, دائیں دیکھیں خیر ہے, بائیں دیکھیں خیر ہے, اوپر سے دیکھیں خیر ہے, نیچے سے دیکھیں خیر ہے, ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے, اسے کہتے ہیں طیب. پیاز دیکھا ہے؟ پیاز حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے, اس کا خیر ہے. لیکن ادب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہوئے ایک ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں مسلمان اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کی بو سے مسلمان بھی آپ سے نفرت نہ کرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکروہ کہہ دیا کہ جب وضو کرو نماز جانے سے پہلے پیاز نہ کھا کے جائے کرو. کیوں؟ تاکہ آپ کو مسلمان بھائی آپ سے نفرت نہ کرے. یہ اسلامی بھائی چارگی ہے. حلال چیز کو بھی بعض اوقات ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی اور بہتر وجہ کی وجہ سے. سب کے سب حلال ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ خبیث خبیث ہوتا ہے اور طیب طیب ہوتا ہے. ہم ترازو پہ تولتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اور پینڈول کی گولی کا بھی ہے نہیں ہے, تو پھر سب خبیث ہیں. بات یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کتنی برائی کتنی اچھائی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ سم کیا ہے, اچھا ہے برا ہے, کیا خیال ہے؟ اچھا ہے تو حلال ہے. شراب میں سم کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید شراب کے بارے میں؟ اچھائی بھی ہے لیکن برائی زیادہ ہے. انصاف دیکھیں, اچھائی ہے تھوڑی سی, جوئے میں بھی تھوڑی سی اچھائی ہے, شراب میں بھی تھوڑی سی اچھائی ہے, لیکن برائی کتنا ہے؟ یہ ترازو میں دیا ہے. چیزوں کو تولو, ہر چیز میں صرف اچھائی نہیں ہوتی, بعض چیزوں میں اچھائی بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی برائی بھی ہوتی ہے. تھوڑی سی برائی کے سامنے اچھائی زیادہ ہے تو وہ حلال ہے. لیکن سگریٹ کو آ کے دیکھتے ہیں, اگر جو تھوڑی سی اچھائی نظر آتی ہے بعض لوگوں کو, کیونکہ سکون ملتا ہے جو کہ ہے نہیں میڈیکل میں, میڈیکل کے لحاظ سے اگر جو ان کو ایسا لگتا ہے, تو اس کی برائیوں کے سامنے اچھے کچھ بھی نہیں ہے. آپ جانتے کہ اس سگریٹ میں کیڑے مار دوائی بھی ہے, انسیکٹیسائڈ, کارسینوجن, 10 قسم کے کارسینوجن جو کینسر پیدا کرتے ہیں, 10 قسم کے, ایک نہیں, ڈی ڈی ٹی, پتہ نہیں کون کون سی دوائیں, کیڑے مار دوائیں اس کے اندر شامل ہیں. اور لوگ پیتے ہیں منہ کے ساتھ لگا کے, چوم چوم کے پیتے ہیں. کیڑے مار دوائی پی رہے ہیں، زہر پی رہے ہیں، کینسر کو پی رہے ہیں، خوش ہیں، تو حرام ہے. قرآن مجید کی دلیل سے حرام ہے، صحیح احادیث سے حرام ہے، اسراف ہے حرام ہے، صحت کے لیے مضر ہے حرام ہے، خبیث ہے حرام ہے، دوسرے کو نقصان دیتی پھر بھی حرام ہے. جی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ میں خبیث ہوں، وہ فرما رہے ہیں، خود کہتا ہے کہ مجھ سے کینسر بیماری ہوتی ہے، مجھ سے بچو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کافی نہیں ہے، الحمدللہ. کیا ٹائم ہوا؟ ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے. اگلے درس میں تھک گئے. ٹھیک ہے، کوئی سوال آج کے درس کے متعلق؟ رب بھی عبادت کے لائق ہیں. جی ہاں، کوئی شک نہیں، بالکل صحیح. بلکہ وہ بات آئے گی ربوبیت میں کہ بعض وہ رب کا مطلب عبادت میں بھی آتا ہے، جیسے یہاں پر اربابوں کا لفظ پھر عبادت کا لفظ آ گیا، تو وہ بات بالکل درست ہے. یہ فائدہ بھی ہے اس آیت میں. یا اللہ، یا محبت، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی درست نہیں ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بعض مساجد میں، خاص طور انڈیا پاکستان میں، آپ جاتے ہیں دروازے کو بھی یہاں پہ یا اللہ، یہاں پہ یا محمد. نہیں، یہ بھی برابری کا ایک ذریعہ ہے. جو پہلی بات وہ بھائی کے سوال کے جواب میں، یا اللہ یا محمد کہنا ایک تو برابری ہے، دوسرا یا محمد کہنا شرک ہے. یہ تو ویسے جائز نہیں ہے، برابری کی دور کی بات ہے، بات کی بات ہے. لیکن پہلے یہ کہ یہ لفظ استعمال کرنا، کیوں؟ عربی زبان میں ندا ہوتا ہے، اس کی زندہ شخص بلاتے ہیں یا محمد، آپ کے سامنے بیٹھا آتا ہے، کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے. یا عمران اسقنی ماء، اے عمران مجھے پانی پلاؤ. آپ دے دیتے ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ زندہ ہیں، حاضر ہیں، قادر ہیں، آپ دے دیتے ہیں، الحمدللہ. کس نے کہا یہ شرک ہے؟ یہ جائز ہے. لیکن ایک شخص وفات پا چکا ہے، آپ اسے پکارتے ہو، کیوں شرک ہے؟ نمبر ایک کہ وفات پا چکا ہے، اور وفات کے بعد وہ برزخ زندگی میں ہے، وہ کسی مدد کے دنیا میں نہیں آ سکتا. نمبر دو، اس لیے شرک ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ کی سنتا ہے، اور وفات کے بعد مردہ سنتا نہیں ہے. نمبر تین، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی زبان کو سمجھتا ہے. آپ اردو میں پکارتے ہیں، بھائی تگلوگ میں پکارتے ہیں، تیسرے ملیالم میں پکارتے ہیں، چوتھے انگلش میں پکارتے ہیں، سب کی سنتا ہے، ہر زبان کو جانتا ہے. نمبر پانچ، اس لیے شرک ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وقت سنتا ہے. آپ عشاء کے بعد سوال کر رہے ہیں، بھائی مغرب کے بعد سوال کر رہے ہیں، تیسرے بھائی فجر کے بعد سوال کر رہے ہیں، چوتھے بھائی ظہر کے بعد سوال کر رہے ہیں، سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. نمبر چھ، وہ حی ہے، قیوم ہے، کبھی سوتا ہی نہیں ہے، وہ آپ چلتے جائیں اس طریقے سے. کون سی ذات ہے جو حی ہے، قیوم ہے؟ کون سی ذات ہے جو سب کی آپ کا سنتا ہے؟ کون سی ذات ہے جو ہر زبان ہر وقت سمجھتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہر بے قصد کی مدد ہر وقت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ذات؟ اس لیے بعض لوگ سمجھتے کہ یا محمد کہنے میں کیا مشکل ہے. میرے بھائی مشکل ایک نہیں ہے، سو مشکلیں ہیں. آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ محمد لکھتے ہیں جو بندے حضرات کہتے ہیں، جو کہتے ہیں یا محمد وہ مشرک ہیں. جو بندے حضرات کہتے ہیں، جو شخص، جو لوگ کہتے ہیں یا محمد وہ مشرک ہیں. ان کی بات درست ہے، لیکن عقیدتاً وہ سو فیصد درست نہیں ہے.
کیونکہ عقیدہ انہوں نے اشعری عقیدہ اختیار کیا ہے، رسول جماعت کا عقیدہ نہیں لیا. اور یہ لکھنا اللہ محمد بغیر یا کے، اس کی مثال وہی ماشاء اللہ و شئت، اللہ تعالیٰ برابر کر دینے والا عمل ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائے، اور یہ شرک اصغر ہے، اکبر نہیں ہے. دیوار کے ساتھ لکھنا کہ برابر کر دینا یہ جائز نہیں شرع میں. اچھا لوگ پتہ کیا کہتے، یہ اس لیے جائز ہے کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ جائز تو وہ بھی جائز ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں یا اللہ محمد کیوں لکھتے ہیں، اس لیے کہ کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد و رسول، جو وہ جائز ہے تو وہ بھی ایک جملے میں آپ لکھتے ہیں، ہم بھی ایک جملے میں لکھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، جو آپ زبان سے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کسی عبارت کسی دیوار پر یا کسی پیپر پر، تو دونوں برابر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ برابر نہیں ہے. نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے ایسے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں برابری کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ند ولم یکن لہ کفوا احد پہلے سے منع کر دیا. اگرچہ کلمے میں دونوں کا نام ہم لیتے ہیں تو برابر ہو نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وحی کے ذریعے سے پتا چلا ہے کہ ہم نے ایسے پڑھنا ہے، اپنی عقل کے بلبوتے پہ نہیں. لیکن آپ لوگ جو دیواروں پہ لکھتے ہو یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد، یا کلوز کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اور جو ویسے لکھتے ہو اللہ محمد، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو درجہ اللہ کا ہے اس سے ملتا جلتا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگرچہ زبان سے ڈکلیئر نہیں کرتے، مانتے نہیں. لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کم درجہ ہوتا تو تھوڑا سا نیچے لکھنے کیا مشکل ہے، ایک ساتھ لکھنے میں کیوں؟ اور کلمے پر قیاس کرنا قیاس باطل ہے. کلمہ تو وحی کے ذریعے سے ملا ہے، ہم نے ایسے پڑھنا ہے، اس کے بغیر حق مل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو آپ لا الہ الا اللہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ نے کہنا ہے؟ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ کا، رسول رسالت لے کے آتے، رسالت پیغام ہے، اور اس پیغام میں لا الہ الا اللہ. پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کس نے دیا؟ محمد نے دیا. کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. لیکن دیوار پہ اللہ محمد لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کوئی بنتا ہے کوئی تشریح، کوئی وجہ؟ ایک مرتبہ اسی بات پہ ایک صوفی بیٹھا تھا مسجد نبوی میں، میرے استاد صاحب آ کے، وہ مدینے میں رہتے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے، نماز کا انتظار کر رہے تھے اذان کے بعد. تو جو ساتھ صوفی ہے وہ کہہ رہا تھا یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، لگا ذکر میں یا لطیف یا لطیف. شیخ صاحب مصافحہ کیا، ان کا نام پوچھا، نام بتایا. شیخ صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا ابھی کوئی تبدیل کرتے ہیں، لگے یا لطیف یا لطیف یا لطیف. لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی مشکل نہیں، اب جانتے ہیں الحمد للہ. تو دیر کے بعد شیخ نے ان کا نام لیا، اے فلان، اور خاموشی اختیار. تو اس شخص نے مڑ کے دیکھا، انتظار کیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا یا لطیف یا لطیف یا لطیف. پھر شیخ صاحب نے کہا یا فلان، پھر خاموشی اختیار کی. پھر تیسری مرتبہ کہا یا فلان خاموش. اس نے کہا ہاتھ پکڑا ایسے، بھائی آپ چاہتے کیا مجھ سے؟ مجھے کہ تو نام لے کے کہ تو پھر ادھر وہ کر لے، تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں غصہ آ رہا ہے، تم صبح سے یا لطیف یا لطیف کہہ رہے ہو، مانگو تو صحیح، تمہیں چاہیے کیا لطیف سے؟ کیا چاہتے تم لطیف سے؟ صبح سے مانگو یا لطیف یا لطیف یا لطیف. آگے تو کہو اللہم الطف بی یا لطیف، الطف بی یا لطیف، ارحمنی یا لطیف، اغفر لی. دعا کا ادب ہوتا ہے، یہ ادب ہے دعا کا. ہمیں تو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق اگر آپ نہیں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی غصہ کریں گے. کون سا؟ ہاں ہاں بھائی، کا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے درست میں عام طور پر ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جھگڑا توحید الوہیت میں، عبادت میں ہے، ربوبیت میں نہیں ہے. اور ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا کہ اس کا رب موجود ہے، یہود و نصارہ بھی جانتے ان کا رب موجود ہے. تو اس آیت کریمہ میں ان کو رب بنانا، میرے بھائی انہیں رب نہیں بنایا، اللہ تعالی کو انہوں نے رب نہیں بنایا. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر کسی عالم کی پیروی اندھی تقریر کے ساتھ کی جائے ہر چھوٹی بڑی بات میں، ہر حلال اور حرام میں، تو ان کو رب رنگ برابر نہیں ہے، یہ ان کی فرما برداری ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تم تو اس کو رب بنا رہے ہو اگرچہ تم زبان سے نہیں مانتے. سمجھے بات کی نہیں، حقیقت وہ جانتے تھے. اس لیے حضرت علی حاتم الطائی کو کیوں بات بھاری پڑی؟ کیونکہ وہ رب مانتے نہیں تھے ان کو، رب تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. یہ تو واضح گواہی ہے کہ یہ آیت، اس کا آیت کا مفہوم کیا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو رب ہی مانتے ہیں، ان علماء کو اور رہبان کو رب مانتے نہیں ہیں. اللہ کا فرمان سچ ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کاش کہ آج کا مسلمان اسی راستے کو اپناتا، کاش. واللہ کبھی اختلاف نہ ہوتا. ہم دسوں آیتیں پڑھتے ہیں، سینکڑوں حدیث پڑھتے ہیں، کہتے نہیں جی ہمارے امام کا قول ہے. ایک آیت کے مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا، بس دو مرتبہ نہیں. اس عظیم صحابی نے امن و سبقنا. کاش یہ ادب آج ہمیں بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.